Elhamdülillahi ve kafâ ve selâmun alâ ibâdihillezîne istafâ amma ba'd. Allah Teâlâ ki tevfîk se جو گزشتہ جمعہ گزرا ہے اس میں جو سوالات اور جوابات کی نشست تھی اس میں ایک سوال یہ آیا تھا جس کا جواب دیا گیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل کتابوں کے جو مختلف نام ہیں یہ کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. اس جواب پہ متعدد افراد کے سوالات بہت سے موصول ہوئے اور ہر ایک نے اس کی تشریح اور مزید توضیح کا مطالبہ کیا. اصل میں یہ سوال گجرات سے آیا تھا. نازیہ ہاشم صاحبہ انہوں نے تحریر فرمایا تھا کہ احادیث کی دو کتب بخاری اور مسلم شریف کو صحیح اور دوسری چار کتابوں کو سنن کہنے کے پیچھے کیا وجہ ہے. ان دونوں باتوں کو صراحت سے بیان کر دیں. اور یہ سوال تھا جس کا جواب اس وقت پیش کیا گیا تھا اور اس پہ پھر بیسیوں چیزیں اعتراضات کی صورت میں اور بہت سے سوالات آئے کہ اس کی مزید وضاحت چاہیے. تو اس لیے بچوں یہ خیال آیا کہ اس پہ مزید گفتگو کر لی جائے کیونکہ معاملہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ادب احترام اور ان کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے. اور طالب علمی کے سوالات ہیں اور حقیقت میں طریقہ یہی ہے کہ بیٹے کبھی بھی حدیث شریف کی کتابوں کو خود نہیں پڑھتے. ان میں اخلاقیات کے ابواب پڑھ لیں، آخرت کے ابواب خود پڑھ لیں، دنیا سے بے رغبتی کے ابواب خود پڑھ لیں، مگر ان میں جو خاص طور پر سنن ہوا کرتی ہیں، جہاں فقہی احکامات آتے ہیں، ان کو تو بالکل ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اور نہ ان احادیث سے خود بخود استنباط کرنا چاہیے. احکامات کی احادیث کو خود پڑھ کے اس سے خود احکامات کا استنباط کرنا یہ مجتہد کا وظیفہ ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس درجے سے کم درجوں میں ہو اور پھر براہ راست حدیث سے استنباط کرے اور وہ ٹھوکر نہ کھائے. بڑے بڑے محدثین نے اس چیز سے ہاتھ اٹھا لیا، حتیٰ کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں یہ صاف لکھا کہ یہ وظیفہ فقہا کا ہے کہ وہ حدیث سے حکم کو ثابت کریں، محدثین کا کام یہ ہے کہ وہ حدیث کو جمع کر دیں. اس لیے بار بار ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بغیر اساتذہ کے نہیں پڑھنی چاہیے. آج کے اس بیان میں ہم آپ کے سامنے حدیث کی کتابوں کی کوشش کریں گے، کوئی 10 کے قریب مختلف اصطلاحات ان کی تشریح کریں. اور آپ ایک کام ضرور کریں، وہ یہ کہ جب بھی کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ بات حدیث میں آئی ہے تو اس سے آپ بھی پوچھ لیں کہ کس جگہ آئی ہے، کس کتاب میں آئی ہے، اور اگر وہ اس کا جواب نہ دے پائے یا اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے حقائق کیا ہیں، تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ حدیث میں اس کو اتنا علم نہیں ہے جتنا علم ہونا چاہیے. ہم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کا حوالہ دیا، حوالہ تو نہیں وہ واقعہ سنایا، کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ایک بچے کے بارے میں فیصلہ فرمانا تھا، تو انہوں نے ایک آدمی کو اس کا والد قرار دے کے اس کے ذمے پھر رقم بھی لگا دی کہ جو دو باقی ہیں ان کو اتنا اور اتنا دو. بہت سے لوگ اب وہ حوالے کے لیے لکھتے ہیں اور پیغامات بہت سے افراد بھیجتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جمعے میں خیال نہیں تھا کہ ہم حوالہ دے دیں، یہ اسی لیے نہیں دیا تھا کہ ہزاروں لاکھوں افراد کے لیے اگر جو بھی سنتے ہیں ان میں سے ان کی تعداد اتنی ہے تو یہ ان کے لیے واقعہ ایسا ہے جو انہوں نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہو، اور ہزاروں ایسے بھی ہوں گے جو پہلی اور آخری مرتبہ اس کو سنیں گے، تو انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو بار بار حدیث اور حدیث اور حدیث اور حدیث، ان لوگوں کے متعلق ان کا کیا گمان ہے کہ وہ حدیث پہ کوئی دسترس رکھتے ہیں؟ تو انہیں اس حوالے کے لیے بہت مطالعہ کرنا پڑے گا، اور یہ احساس کم سے کم ہوگا کہ حدیث کا مسئلہ جب تک عمر اس میں نہ کھپ جائے اور جب تک انسان راتوں کی سیاہی کو صبح کی سفیدی میں تبدیل نہ کر دے، حدیث شریف کا علم اتنی جلدی کسی انسان کی گرفت میں آتا بھی نہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان سے تعلق اور ان کا ادب اور احترام، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو چار چاند لگاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات عالیہ اس شخص کی طرف مرتکز ہو جاتی ہیں جو حدیث کو ادب اور احترام اور پورے علم کے ساتھ نشر کرتا ہے. حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الدرسمین میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور تذکرہ بھی اپنی کشف کی ایک حالت کا کیا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کا علم جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں ان تک کیسے متصل ہوتا ہے. اس لیے بچوں حدیث شریف کی کتابوں میں مثلا آپ نے گجرات سے جو خاتون ہیں انہوں نے دریافت فرمایا ہے کہ صحیح اور سنن میں کیا فرق ہے. بہت اچھا سوال. جتنی کتابیں حدیث شریف پہ لکھی جاتی ہیں مثلا ان میں سے کچھ کا نام صحیح ہے، کچھ کا نام وہ رکھتے ہیں کہ یہ سنن ہے، تیسرا نام جو استعمال ہوتا ہے وہ مسند ہے، چوتھا نام موطا، کبھی کبھی مصنف، کبھی موجم، کبھی مستدرک، کبھی مستخرج، کبھی الجوامع، اور کبھی الاجزاء. تعلیم کے لیے، سننے اور سیکھنے کے لیے ان کتابوں کے نام آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ دس نام لیے: مسند، صحیح، سنن، موطا، موطا، مصنف، موجم، مستدرک، مستخرج، جوامع اور اجزاء. حدیث کے طالب علم کو یہ نوکے زبان ہونے چاہیے. اور ہمارے اساتذہ نے جب حدیث شریف پڑھائی تھی تو وہ بخاری شریف پڑھانے کے آخری دن تک بھی ہم سے پوچھتے تھے کہ اچھا یہ کتاب، یہ حدیث مصنف میں آئی ہے، اور مصنف میں کون سی مصنف میں ہو سکتی ہے، امتحان لیتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ مصنف کس کتاب کو کہتے. یہ اسی لیے تھا کہ ہم ان ناموں کو جانیں. اور حدیث شریف کے میدان میں اللہ تعالی کی توفیق سے پڑھانے کا اگر موقع ملے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کتاب میں کس طرح کی احادیث ملیں گی. تو صحیح جیسے بخاری اور مسلم، سنن جیسے باقی چاروں کتابیں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی، مسند بہت مسانید ہیں، مسند احمد، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند، موطأ، عام طور پہ اسے موطأ پڑھتے ہیں لیکن یہ اصل لفظ موطأ ہے اور موطأ بہت سی لکھی گئیں، جیسے موطأ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، موطأ ابن وہب کی، موطأ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی. مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف نہیں مصنف، عبد الرزاق، موجم کبیر، موجم صغیر، موجم الاوسط امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، مستدرک حاکم کی، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ، مستخرج، اور مستخرج کئی ایک ہیں، جوامع اور الاجزاء. اجزاء جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ نے جز لکھا ہے رفع یدین پہ، جوامع بہت سی کتابیں اس نام سے آئیں گی، آپ کو سننے میں ملیں گی. اس لیے اگر ہم اس کو کسی ترتیب میں لے آئیں تو شاید یہ مناسب ہو. اور اس چیز میں بہت اچھا رسالہ آپ کو ملے گا جس سے خود ہم نے بھی فائدہ اٹھایا ہے. وہ بہت بعد میں اگرچہ لکھا ہوا ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے کا ہی، قطانی رحمۃ اللہ علیہ کا الرسالۃ المستطرفہ. تو مستطرفہ میں انہوں نے حدیث شریف پہ بہت اچھی مباحث کی ہیں، ہم نے انہی کی ترتیب کو لے لیا ہے. اور سب سے پہلے انہوں نے 8 کتابوں کا ذکر کیا ہے اور 2 کتابیں اپنی طرف سے ہم نے بڑھا دی ہیں کہ آپ طالب علم ہیں اور آپ سامعین میں سے اگر کوئی چیز حدیث شریف میں پڑھنا چاہے اور اسے حدیث کے علم کا شوق ہو تو اسے ان سب چیزوں کا علم ہونا چاہیے. موطأ کو سب سے پہلے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں سب سے پہلی ابتدائی کتابیں جو لکھی گئی تھیں وہ اسی نام سے جانی جاتی تھی. اور موطأ میم واو طا الف اور الف پہ بھی مد، تو موطأ نہیں پڑھا جائے گا اگرچہ اب پڑھ لیتے سب جانتے، اصل اس کا تلفظ موطأ ہے. مو تو میم پہ آپ دیکھیں پیش آ گئی، واو پہ زبر آ گیا، اور طا جو اس میں آتا ہے یہ مشدد ہے، وہ 2 طا ہیں اور انہیں ایک کیا گیا ہے. تو اصل تلفظ اس کا موطأ ایسے بنے. تو موطأ کا مطلب لغت میں وہ چیز جو آسان ہو جائے، وہ چیز جو اویلیبل ہو. جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ چیز مہیا کر دو، یہ چیز آپ کیا مہیا ہے، تو مہیا کا لفظ غلط ہے اردو میں بھی، مہیا یا پر شد ہے مہیا، ایسی جیسے اردو میں یہ بات بہت اہم ہے، یہ غلط ہے، یہ بات بہت اہم ہے، اہم اور اہم، ہم بہی، اور اس نے اس کے لیے پکا عزم ارادہ ظاہر کر دیا، وہ ہم بہا، اور اسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مرحلے سے گزر جا اس مرحلے پہ آ جاتے، لولا الرآ برہان رب، اگر اپنے پروردگار کی طرف سے نشانی نہ دیکھ لیتے. تو ہم کسی چیز کا قصد اور ارادہ پختہ طور پر کر لینا. تو حیا مہیا، وہ چیز جو اویلیبل ہو، جو موجود ہو، جس تک آسانی سے رسائی ہو سکے، اسے کہتے ہیں موطا. تو اس لیے اس آدمی کے لیے جو بہت گھوما پھرا ہو، موطل اکناف، زمین کے کناروں کو اس نے گھیرا ہوا ہے، موطا، معظم، اسی کے وزن پہ یہ لفظ آتا ہے. اور محدثین اپنی اصطلاح میں اس مرتب کتاب کو کہتے ہیں جو فقہی اعتبار سے ابواب کے ساتھ لکھی جائے. تو محدثین کہتے ہیں کہ ہر وہ کتاب جو فقہی اعتبار سے مرتب کی جائے اور اس میں احادیث مرفوع ہوں، موقوف ہوں، مقتوع ہوں، تینوں طرح کی احادیث پائی جائیں، یہ تقریباً وہ تعریف بن جاتی ہے جو آگے چل کر آپ سنیں گے انشاءاللہ، کہ اس کا ذکر پھر آئے گا مصنف میں، کہ مصنف میں بھی عام طور پہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ابواب فقہیہ پر مشتمل احادیث ہوتی ہیں اور ان میں مرفوع، موقوف اور مقتوع ساری احادیث پائی جاتی ہیں. یہ مرفوع، موقوف اور مقتوع جو ہے، یہ حدیث کی بحث ہے کہ کس حدیث کو کیا کہتے ہیں. مثلا کوئی حدیث صحیح سند سے اور وہ بالکل اس میں کوئی راوی کسی چیز میں گڑبڑ نہ ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، وہ مرفوع بھی کہلاتی ہے، صحیح بھی اس کے قریب پہنچ جاتی ہے. پھر سند میں ایک چیز ہوتی ہے سلسلہ تو ذہب، سونے کی زنجیر، اور وہ بہت پکی حدیث ہے. امام کون سی ہے سب سے اچھی حدیث؟ کچھ کا خیال یہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جب یہ کہیں نافع سے، اور نافع عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں، تو امام مالک سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دو واسطے ہی تو ہیں درمیان میں، اور دونوں بہت پختہ لوگ ہیں. تو کہتے ہیں یہ تو سونے کی کڑی ہے. یا پھر کہتے ہیں کوئی حدیث بیان کرے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ اسے روایت کریں حماد بن نبی سلیمان سے، اور حماد روایت کریں ابراہیم نخعی سے، اور نخعی روایت کریں اسے اسود یا علقمہ سے، اپنے ماموں سے، اور وہ پھر سیدنا عمر سے یہ روایت بیان کریں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسے بھی کہتے ہیں کہ یہ سونے کی زنجیر ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ایسی ہے. بہت سی چیزیں ہیں، تو اس لیے وہ مرفوع اور صحیح احادیث کے ضمن میں آتی ہیں. ایک ہے احادیث کی کتابیں، مسند، صحیح، سنن، موطا، مصنف، موجم، مستدرک، مستخرج، جوامع اور اجزاء. ایک ہے حدیث کی داخلی تقسیم، بچوں وہ ایک الگ موضوع ہے. اگر کبھی اللہ نے توفیق دی یا ضرورت پیش آئی تو پھر وہ بات الگ سے ہے. دونوں میں فرق سمجھیں. آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سوالات کے جواب میں کہ کتابیں کیا کیا ہیں. اب ہم یہ جب کہتے ہیں کہ موطا اس کتاب کو کہتے ہیں جو فقہی ابواب پر مشتمل ہو، امام بخاری رحمۃ اللہ، صحیح بخاری آپ دیکھیں، وہ اس پہ مشتمل نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ پہلے کون سا باب لائے ہیں، پھر دوسرا کون سا، پھر تیسرا کون سا، وہ فقہی اعتبار سے اس طرح نہیں ہے جس طرح فقہی اعتبار سے ابو داؤد ہے مثلا. تو اب جب اس کی تعریف میں آئے گا کہ حدیث مرفوع، موقوف، مقطوع، یہ سب قسمیں پائی جائیں، تو اس پہ موطا اور مصنف دو قسم کی کتابیں اس معیار پر پوری اتریں گی. اب ذرا سی بات اور بھی بیچ میں کر لیں کہ دیکھو، صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کریں. مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنا فتویٰ دیں، یا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوئی بات کہیں اور وہ اس کی صراحت اور وضاحت نہ کریں کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو ایسی حدیث کو محدثین کی اصطلاح میں موقوف کہتے ہیں. یہ آپ کے سمجھنے کو عرض کر رہے ہیں کہ بچے، جب آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ علم حدیث کوئی آسان نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے کسی نبی کو اتنے چاہنے والے پوری تاریخ ریکارڈڈ ہسٹری میں نہیں ملے ہوں گے جتنے چاہنے والے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب میں ہوئے، اور جس کثرت اور جس محبت سے لوگوں نے انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا اور ان کے علم یعنی علم حدیث پر کام کیا. حدیث شریف کا علم پوری طرح تیار ہے، یہ ہنڈیا بالکل پکی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے اس کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ اس پہ اس طرح سے کوئی نئی چیز، نئی بحث کا، حتیٰ کہ علم تفسیر کا وہ حال نہیں ہے ابھی تک. تفاسیر یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو کئی بار خیال آتا ہے کہ قرآن پاک کا یہ جو پہلو ہے ابھی تشنا رہ گیا ہے، ابھی اس پہ کام ہونا چاہیے، ابھی اس پہ کام ہونا چاہیے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان سے تعلق جو امت کا ہے، اس وجہ سے الحمدللہ محدثین نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں، اور اہل حدیث حضرات نے جتنی بھی محنت کی ہے، چاہے وہ احناف سے اختلاف ہو، چاہے شافعی سے اختلاف ہو، احمد ابن حنبل اور امام مالک اور بخاری رحمہ اللہ، کسی سے بھی اختلاف ہو، بہرحال ان لوگوں نے جو کام کیا ہے، جو کوششیں کی ہیں، جو لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، خدا ان کے علم کو ان کی ترقی کا باعث بنائے، اور خدا ان کے علم کو مقبول بھی فرمائے. یہ سب چیزیں امت میں علمی اختلاف آتے ہیں، لیکن بحیثیت مجبوری پوری امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اعتنا کیا، اور پھر ان احادیث کی شروحات، علمی اختلافات، سب کچھ ہوا ہے اور اب تک ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ اب بھی اس میں کھپا ہوا ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو خود سے حدیثیں پڑھنا اور احکامات کا استنباط ہے نا، یہ بڑی خطرناک رہا ہے بچوں، کبھی سے احتیاط نہ کرو. تو دیکھو، حدیث کی داخلی تقسیم، مثلا حدیث موقوف ہے، فلاں آدمی اپنی کتاب میں موقوف احادیث لائے ہیں، تو بچہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایسی احادیث ہیں جو صحابی نے خود بیان کر دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کی. اس کا مطلب ہے وہ صحابی رضی اللہ عنہ کو فتویٰ بھی ہو سکتا ہے. جو حدیث ٹھیک اسی طرح تابعی بیان کر دے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے، تو وہ تابعی ہے نا. اب وہ صحابی رضی اللہ عنہ کا نام تو نہیں نا لے رہے، بیسیوں ایسے تابعین ملیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لے لو وغیرہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے تھے جس حدیث میں یہ نہ کہوں کہ فلاں صحابی رضی اللہ عنہ ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں یاد رکھنا کہ 500 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے میں نے وہ روایت سنی ہے، تو میں کس کس کا نام لوں؟ تو تابعی جب ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بیان کرے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے، موقوف میں صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ذکر کرتے، اور مرسل میں تابعی صحابی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیتے. ایک حدیث ہوتی ہے جو جس کی روایت تبع تابعین کرتے ہیں، اور تبع تابعین صرف حوالہ دیتے ہیں تابعی کا، مثلا امام یوسف اور امام محمد یہ تبع تابعین میں سے ہیں نا، تو یہ صرف یہ کہہ دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یوں کہا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے آگے سند ہی نہیں ہے، تو یہ حدیث مقطوع کہلاتی ہے. یہ تین مثالیں آپ کے سامنے رکھی، ایک اور بھی چلو آ گیا ذہن میں، حدیث موزل ہوتی ہے، یعنی راوی تابعی ہوتا ہے اور تبع تابعی جو ہے وہ راوی کو چھوڑ دیتا ہے. مثلا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی نہ کریں اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بیان کریں، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کریں تو ہو گئی موقوف، تابعی صحابی کا ذکر نہ کریں رضی اللہ عنہم تو یہ ہو گئی مرسل، اور تبع تابعین تابعی کا ذکر کریں تو مقطوع، اور حدیث کی روایت کرنے والے جو تبع تابعی ہیں وہ تابعی کی بھی روایت نہ کرے، براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بیان کرے، تو اس حدیث کو حدیث موزل کہا جاتا ہے. تو حدیث کے طالب علم کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اسے کتابوں کی تقسیم کا بھی پتہ ہو، اور پھر جو اس کے انٹرنلی ڈویژن ہے، یعنی جو اس کی اندر تقسیم ہے حدیث شریف کی، اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے. بس استاد اتنا کہہ کے گزر جاتے تھے کہ یہ حدیث مرسل ہے، یہ حدیث موزل ہے، اور وہ اتنے ماہر تھے الحمدللہ ہم نے جن سے پڑھا، کہ وہ کبھی کہتے تھے نا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو ہے نا سند، یہ موزل ہے، یہ اثر، یہ جو بات آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد پوچھتے کہتے ہیں اچھا بیٹے بتاؤ موزل کیا ہوتا ہے. اب بچے کو نہ پتا ہو نا کہ موزل کیا ہوتا ہے تو انہیں غصہ آتا تھا کہ تم نے نخبہ پڑھی ہے، تم نے فلاں کتاب پڑھی الباعث الحسیس ابن صلاح کی، حاکم کی مدخل، یہ دونوں کتابیں پڑھ کے امتحان دینا پڑا تھا، ایک مرتبہ غلطی ہو گئی تھی. حضرت رحمۃ اللہ نے بخاری شریف پڑھا کے جب اٹھے تو فرمایا یہ دونوں کتابیں اب پڑھ کے آئیں گے، پھر حدیث میں کوئی بات ہوگی، بیٹھے رہیں سنتے رہیں کہ آپ کا سبق اس کا حرج نہ ہو، لیکن کوئی بات نہیں ہے جب تک آپ ان دو کتابوں کو نہیں پڑھ کے آئیں گے. بطور سزا وہ دو کتابیں پڑھی تھی، لیکن الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھنے میں جس انسان کو دل میں تنگی محسوس ہو اس کو غالباً اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. تو اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں جو تعلیم، اور وہ بھی بہت اچھے اساتذہ سے پڑھے ہوئے منجھے ہوئے لوگ ہی بیان کرتے ہیں. تو دیکھو ہم فی الحال کتابوں کی تقسیم پہ بات کر رہے ہیں، اور اس میں جب یہ آ گیا کہ موتا وہ چیز ہوتی ہے جس کتاب میں ایک تو فقہی ابواب ہو، فقہی ابواب جیسے ترمذی میں آپ دیکھ لیں، طہارت کے باب کو لائیں گے، پھر طہارت میں بھی غسل کو، وضو کو، اس کو، اس کو بیان کریں گے، پھر نماز پہ چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، حج ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح فقہی ترتیب سے چلتے ہیں. دوسرے اس میں حدیث کس کیٹیگرائز کرنے میں کہاں آتی ہیں، سبا حدیث مرفوع ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو مرفوع ہیں، موقوف ہیں، مقطوع ہیں، مرسل ہیں، وغیرہ وغیرہ. جب یہ چیزیں پائی جائیں تو مصنف جیسے ابن ابی شیبہ عبد الرزاق، اور موطا جیسے امام مالک رحمہ اللہ، یہ ہے موطأ۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جو موطأ ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت زیادہ قابل قدر ہے، اور ہمارے اساتذہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے تو سب سے بڑا درجہ بخاری سے بھی بلندتر کتاب جسے مانا ہے اور ان کا خیال ہے وہ پڑھنی اور پڑھانی چاہیے، وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی موطأ ہے۔ اور جن لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعلق اور نسبت رہی اور جن کو سرکار کی محبت بہت زیادہ غالب آتی رہی، وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پسند بھی بہت کرتے تھے باوجود حنفی ہونے کے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کا خاص طور پہ انہوں نے لکھا پڑھا۔ اس کو موطأ، موطأ یہ ہے نام، اور اس کو کیوں رکھا نام اس کا؟ تو موطأ وہ چیز جو موافق آ جائے، وہ چیز جو آسانی سے مہیا ہو سکے۔ امام مالک رحمت اللہ سے پوچھا گیا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے متعلق کہا کہ عرض کتابی حاضر علی سبعین فقیہم من فقہاء المدینہ، مدینہ منورہ میں جو لوگ فقیہ تھے، فتویٰ دینے کے اہل تھے، اور مدینہ منورہ میں جو لوگ اس قابل تھے کہ وہ شرعی مسائل کو بیان کر سکیں، ان بڑے جمع غفیر 70 کے قریب، یا پھر یہ ترجمہ کیجئے کہ بہت زیادہ فقہا کو میں نے اپنی یہ کتاب دکھائی، عرصو کتابی حاضر، میں نے اپنی یہ کتاب ان کے سامنے پیش کی، فکلہم تو تمام کے تمام، وطعنی علی انہوں نے، وطعنی وافقنی ان سب نے میری موافقت کی، ان سب نے میرا ساتھ دیا، فسمیتہو الموت، تو میں نے اس کا نام موطأ رکھا، یعنی حدیث کی وہ کتاب جو آسانی سے مہیا ہو جائے، اور سب نے اس کے متعلق گواہی دی کہ بہت آسان ترین مجموعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا آپ نے جمع فرما دیا۔ اور یہ ابواب پر مشتمل ہے، اب اس کی تفصیل ذرا سی عرض کر دیں۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس میں بڑی صحیح مضبوط سند کی احادیث ذکر کی، اور ان احادیث کو محدثین اپنی اصطلاح میں مرفوع کہتے ہیں، پھر انہوں نے اس میں صرف احادیث ہی ذکر نہیں کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہ اللہ ان کے بھی اقوال نقل کیے ہیں۔ تو ایک چیز اعلیٰ درجے کی احادیث ہو گئی، صحابہ رضی اللہ عنہ کے اقوال ہو گئے، پھر تابعین جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، کیونکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ خود تبع تابعین میں سے تھے، تو وہ تبع تابعین ہونے کی وجہ سے تابعین کے شاگرد ٹھہرے امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ یہ شرف صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہے کہ وہ تابعین، باقی سب، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تو تبع تابعین کے بھی شاگرد ہیں، یہ صرف شرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہی کو حاصل ہے کہ وہ تابعین میں سے ہیں، اور جب وہ یہ کہہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تو یہ ان کا قول نہیں ہے، بھئی اس کو اچھی طرح سمجھو، یہ حدیث مرسل ہے، صحابی کا ذکر نہیں نا انہوں نے کیا، اور جہاں صحابی رضی اللہ عنہ کا ذکر کر دیں پھر تو کہنے ہی کیا، وہ تو پھر سونے کی کڑی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں حج کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں گیا تو میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا، حضرت تشریف فرماتے اور کہہ رہے تھے کہ جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا عبادت کے لیے یعنی مسجد، اگرچہ وہ چڑیا کے گھونسلے جتنا ہی ہو، اللہ تعالی جنت میں اس کو گھر دے گا۔ تو یہاں تو حضرت امام رحمت اللہ علیہ براہ راست صحابی کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور براہ راست صحابی رضی اللہ، اور جہاں وہ ایسے کہہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا، ان کی کال تھوڑے، وہ تو حدیث مرسل ہے بابا. اس لیے ہم نے ایک جگہ پر کہا کہ قرآن کریم میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ ہے، تو اس کے بعد فوراً پیغامات آنے لگے کہ تم جھوٹ بکتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. تو ان چیزوں کا اس وقت ہوتا تھا، کچھ وقت مل جاتا تھا کہ اسے دیکھ لیتے تھے، اب تو بالکل ہی وقت نہیں رہا. جو مرضی وہ مذمت کرے تو کیا بگڑا، اور تعریف کر لے تو کون سا بن گیا. یہ صرف اساتذہ کی تلقین اور ان کا حکم ہے کہ یہ ان کی امانت ہے جو ریکارڈنگ میں آ رہی، وغیرہ نہ کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی. تو اسی اب تو پڑھنے کا اور دیکھنے کا بھی موقع نہیں ہوتا کہ کون کس پر تبصرہ کرے، اور تبصرے کرنے والے کتنے اہل ہیں، کون اس کا تجزیہ کرے. بس اللہ تعالی راضی رہے، باقی سب چیزیں ہیچ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جھوٹ بکتے ہو. ہمیں اندازہ ہوا کہ انہوں نے قرآن کریم کی تفاسیر کو نہیں دیکھا. سورہ جمعہ میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ آخرین، اور کچھ لوگ ان کے بعد بھی آئیں گے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اس خدا کے دین کے وارث ہوں گے، اور وہ اس کو سنبھال لیں گے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ران پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ وہ فارسی ہوں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جو وطن تھا ایران، ادھر سے وہ لوگ اٹھیں گے جو اس دین کے حامل ہوں گے، اس دین کو تھام لیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا. اب وہ لوگ کون ہیں؟ سورہ جمعہ میں اس کو دیکھیں کہ وہ لوگ کون ہیں. اور بہت سے حضرات نے، محدثین نے، مفسرین نے اس کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے لوگوں کے نام لیے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں جن کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. پوری آیت سورہ جمعہ میں یہ آئی ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان لوگوں میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو کہ لکھے پڑھے نہیں ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، تلاوت ہے، ویزکیم اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی. اس ترتیب پر غور کرو بچوں، سب سے پہلے قرآن کریم، اس کے بعد تزکیہ، تزکیے کے بعد تعلیم ہے کتاب و حکمت حکمت کی. جن لوگوں کے تزکیے نہیں ہوتے نا، صرف علم ہی علم ہوتا ہے، ایک ان سے بچو، اور ایک جن کا تزکیہ ہی تزکیہ ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا، ان سے بھی بچنا. دونوں چیزیں کسی شخص میں جمع ہو جائیں، اور وہ یہ کہ تعلیم بھی اعلیٰ درجے کی ہو اور مٹا ہوا بھی اعلیٰ درجے کا ہو. اور اپنی ذات کو بالکل فنا کر دے، اللہ کے علاوہ کسی کا وجود اس کے لیے باقی نہ رہے، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی گزر جائے. یہ لوگ ہیں جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وہ ان قانون ان قبل الفی ضلال مبین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. وہ آخرین منہم، اور پھر کچھ اور ان کے بعد آئیں گے، لما یلحقو بہم، جو ابھی تو ان کے ساتھ نہیں ملے. لما کا فائدہ یہ ہے کہ مطلب ان قریب وہ ملیں گے ان سے، ان کی اگلی پشت، اس سے اگلی پشت، اس سے اگلی پشت. وَآخَرِينَ لَمَّا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. اور اللہ بڑا غالب ہے، حکمت والا ہے، فضل اللہ یوتیہ من یشاء، اللہ اپنا فضل جس پہ چاہے کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت فضل کرنے والا ہے. اس پہ بہت سے محدثین اور لوگوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کے وطن کے لوگ ہوں گے کہ اگر علم ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے گا نا تو یہ علم کو وہاں سے بھی لے آئیں گے. اس پہ محدثین میں سے بعض کے نام لیے گئے ہیں کہ یہ حضرات اس درجے تک پہنچے تھے، قرآن نے ان کی بشارت دی. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اور بعض محدثین نے رائے دی، ان کا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ جھوٹ ہے جو بکا تھا ہم نے، سمجھے؟ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی نہیں ہیں لیکن ان قریب وہ اس درجے تک پہنچ جائیں گے کہ علم ثریا ستارے تک بھی پہنچے تو اسے جا کر لے آئیں گے، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس کو لکھا ہے پرانے حضرات نے، محدثین. اور تیسرا جس نے یہ دعویٰ کیا پکا گمراہ اور کافر، وہ اسی آیت سے استدلال کیا مرزا غلام قادیانی نے، وہ کہتا ہے یہ میرا ہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن کریم میں، اور میں بھی فارسی نسل ہوں، میرے آبا و اجداد مغل تھے، یہ تھا وہ تھا. وہ تو خیر لمبے قصے ہیں اس کے. تو اس لیے بچوں یہ جو ہے نا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر، ہم اس سے ثابت کرتے ہیں کہ اور ان کی روایت، ان کا قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں ہے، وہ حدیث سے مرسل ہے. خیال میں آیا؟ اس لیے ہم جو کہتے ہیں کہ ٹھیٹھ حنفی ہیں تو کسی کو شبہ نہیں نا رہنا چاہیے کہ ہمارا تعلق کہاں سے، کس سے. اپنے اساتذہ، اپنے اکابر رحمہم اللہ، ان کا تذکرہ ضروری ہے کہ ہم کس لڑی میں ہیں، کس کے پروئے میں ہیں، کہاں سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. تو دیکھو تابعی کی روایت جب وہ صحابی رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ کرے، وہ حدیث مرسل. تو موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حضرت نے تحریر فرمائی ہے، اور اس میں انہوں نے حجازیوں کی احادیث ذکر کی ہیں، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایات ہی نہیں ہیں بلکہ اس میں صحابہ کے تابعین کے رضی اللہ عنہم اقوال بھی ملیں گے. پھر سب سے بڑی بات، امام مالک اور امام بخاری دونوں جس پہ متفق ہیں، وہ کہتے ہیں باب ما جا فی عمل اہل المدینہ. اہل مدینہ کی روایت کیا ہے؟ اہل مدینہ کس چیز پہ عمل کرتے ہیں؟ اس کی حجیت کے، اس کے سند کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی قائل ہیں اور خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وجدنا فی بلدنا، ہم نے اپنے شہر میں اس طرح دیکھا ہے، ہم نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو اس طرح کہتے سنا ہے، ہم نے اس کو اس طرح دیکھا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل مدینہ کی عمل کو دلیل مانتے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ کو یہی مسلک ہے. صحیح بخاری میں دیکھ لینا، امام رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب باندھا. تو اس لیے پھر اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بلغنی مجھ تک یہ بات پہنچی. یہ جو ہے نا مجھ تک یہ بات پہنچی، یہ بلاغات مالک کہتے ہیں، اسے بہت ہیں سینکڑوں کے حساب سے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث شریف کی پہلی کتاب موطا، اس سے پہلے بھی لکھی گئی تھی، وہ بھی عرض کرتے ہیں آپ. تو موطا حدیث میں پہلے پہلے جب لکھی تھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ 100,000 احادیث میں سے 10,000 کو منتخب کر کے میں نے لکھی. 100,000 سے مراد حدیث میں یہ نہیں ہوتی کہ 100,000 متون ہے، حدیث میں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر میں تمہیں سنانا چاہوں تو میرے فلاں استاد نے فلاں صحابی سے، فلاں استاد نے فلاں صحابی سے، فلاں تابعی نے فلاں صحابی سے، اس طرح جو روایت کی سند ہوتی ہے نا محدثین، اسے حدیث کہتے ہیں. اور عوام سمجھتے ہیں کہ 10 لاکھ 5 لاکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی، ایسے نہیں ہے۔ اسی کا تو رونا ہے کہ جنہیں حدیث کا لفظ صحیح سمجھ نہیں آتا وہ بھی کہتے ہیں کہ صحیح ہے حدیث، بخاری میں فلانے میں ہی ہو۔ اس کا فائدہ پہنچتا ہے منکرین حدیث کو، وہ کہتے ہیں یہ 10 لاکھ حدیثیں، یہ 6 لاکھ حدیثیں، اور اس کا فائدہ پہنچتا ہے ان کو جو ملحد ہیں، وہ کہتے ہیں 10 لاکھ آدمی باتیں کیسے یاد رکھ سکتا ہے، 5 لاکھ کیسے، یہ کیسے، وہ کیسے۔ امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ 1 لاکھ کے قریب، یعنی استاد در استاد امام مالک رحمت اللہ تو 194 ہجری میں تو پیدا ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس میں سے میں نے 10,000 کا انتخاب کیا افراد کا، پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کو اور منضبط کیا، اور لوگوں کو کچھ کی روایات نکالی، کچھ کی درج کی، اور پھر وہ اسے یہاں تک کہ یہ ساری چیزیں کرتے کراتے الرسالت المستطرفہ، قطانی کا رسالہ ہے الرسالت المستطرفہ، اسے پڑھنا بچوں، اس سے ہم نے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس میں بہت تنقیح کی ہے، یہاں تک کہ عمر بن عبد الواحد رحمت اللہ جو ان کے شاگرد تھے وہ حاضر ہوئے۔ عمر بن عبد الواحد جو ہیں یہ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کے دوست ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اور حدیث میں بڑا مقام ہے ان کا، اب ان کا مقام تو بیان نہیں کرنا، آگے چلو۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی بڑی 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 نظر تھی ان کے حال پہ، تو موطأ انہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہے، اور ہوا یہ کہ جب وہ پڑھنے کے لیے امام محمد رحمت امام مالک رحمت اللہ کے پاس گئے ہیں، تو امام نے انہوں نے 40 دن میں پوری موطأ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو سنا دی۔ تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ الفتہ فی 40 سنہ، زندگی کے 40 سال لگ گئے اپنی اس موطأ کو مرتب کرنے میں، اخذتموہ فی 40 یوماً، اور تم نے 40 دن میں پڑھ کے پوری سنا دی، اور پھر فرمایا ما اقل ما تفقہون، تم لوگ کتنا تھوڑا سمجھے ہو حدیث کو۔ مطلب یہ کہ اگر حدیث شریف کا حق ادا کرنا ہوتا تو پھر تو کتنا طویل زمانہ چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بات سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں، تم 40 دن میں بس فارغ ہو گئے، میں نے تو 40 سال لگا دیے صرف اس کے لکھنے پہ۔ تو مدینہ منورہ میں جو پہلے درجے کے مصنفین تھے وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ تھے، اور مختلف ممالک میں اس زمانے میں احادیث لکھی جا رہی تھی، اس لیے جو نا حدیث 200 سال بعد لکھی گئی، 200 سال بعد لکھی گئی، اندازہ کرو تاریخ سے ناواقف ہونے کا اور حدیث کو تہمت کے طور پہ کہنے کا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے، یہ آیا ہے ابو جعفر منصور حج کے لیے، مدینہ منورہ حاضری ہوئی اس کی، اور اس نے یہ کہا کہ میں موطأ جو حضرت آپ کی ہے پوری امت کے لیے لازم کر دوں کہ اس پہ عمل کرے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے علم کی گہرائی، بے نفسی اور حاکم وقت یہ کہہ رہا ہے، خلیفہ، اور کہتا ہے 148 ہجری میں وہ آیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا انتقال تو 150 ہجری میں ہو گیا تھا، 2 سال بعد اس کے۔ تو اس نے کہا کہ اجعل العلم یا ابا عبداللہ علما واحدا، امام مالک رحمۃ اللہ کو کہا کہ ابو عبداللہ پوری امت ایک ہی آدمی پر متفق ہو جائے، یعنی آپ کی کتاب پر۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا، اور کیا کمال کی بات کی، فرمایا ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم، تفرقوا فی البلاد، دنیا بھر میں پھیل گئے، ہر شہر میں چلے گئے ہیں، ففتا کل فی مصرعی، اور ہر ایک نے جو کچھ دیکھا اور سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو سمجھا اس کے مطابق مختلف شہروں میں مختلف فتوے انہوں نے دیے، تو میں نہیں چاہتا کہ سارے لوگ موطا میری کتاب پہ جمع ہو جائیں. جس صحابی رضی اللہ عنہ جو فتویٰ دیا ہے اور جو لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور جس پہ عمل ہو رہا ہے، بس اسی پہ لوگوں کو چلتے رہنا چاہیے. اور اسی لیے پھر ہارون رشید جب آیا تو اس نے بھی یہی کہا، اور اس نے مثال بھی دی. اس نے کہا اغم تو ان احمل الناس علی الموطا، میں نے یہ طے کر لیا ہے، خلیفہ وقت کا یہ فیصلہ ہے کہ میں ساری مسلمانوں کو آپ کی موطا پر جمع کر دوں، کما حمل عثمان، جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم لکھوا کے پوری امت کو قرآن پر متفق کر دیا تھا، بالکل ایسے ہی پوری امت موطا کے مطابق عمل کرے گی. امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فلیس الی ذلک سبیل، ایسے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ تفرقوا، مختلف شہروں میں پھیل گئے اور انہوں نے احادیث بیان کی، اور ہر ایک شہر کے لوگ اس صحابی رضی اللہ عنہ کی حدیث پر عمل کرتے ہیں. اختلفوا فی الفروع، ہر ایک کے پاس مجتہد کا فتویٰ موجود ہے، اختلاف ہو گیا فروعات میں. وکل مصیب، اور ہر ایک سچا ہے، جس صحابی رضی اللہ عنہ نے جو فتویٰ دیا، جہاں دیا وہ اپنے حق میں سچا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں سچے ہیں، رفع یدین نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں سچے ہیں، رفع یدین نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رفع یدین ہے اور مدینہ منورہ میں ہے، ادھر مصر میں جو ہیں اور ادھر افریقہ میں. ہر ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو فتویٰ دیا ہے، بس ٹھیک ہے، رہنے دیجئے انہیں، اور میری موطا پر سب کو نہ لائیں. کتنا تقویٰ اور کتنی ورا اور نیکی ہے، تو اس کی بات سمجھ میں آ گئی. اور ہارون رشید نے کہا وفق اللہ یا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو توفیق بخشے، اللہ آپ کے موافق ہو جائے، مطلب یہ کہ آپ ایسی اچھے اور نیکی کے کام کرتے رہے. اسی امام مالک رحمۃ اللہ کی موطا اللہ تعالی کی توفیق سے جب پڑھی تھی اور پھر پڑھانے کا اتفاق ہوا تھا، تو وہاں پر اس کو پڑھا کے اندازہ ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنی کتاب میں موطا میں مختلف احادیث کا ذکر کرتے ہیں، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، پھر تابعین کا، تبع تابعین کا. مثلا کتاب الطہارت شروع کرتے ہیں، پھر جمعے کے ابواب بھی لاتے ہیں، پھر جمعے کے دن کی رات کیسی ہونی چاہیے اس کو بھی. تو ان سے پھر مسائل ثابت ہوتے ہیں. قطانی نے اسی لیے یہاں تک لکھ دیا کہ 3700 مسئلے، 3700 مسئلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا میں. اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ظاہر ہے کہ لکھنا تو تھا ہی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بہت تکریم، انہوں نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سارے جملے اپنی کتاب میں وہ لکھے ہیں جو ان کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے، جسے وہ 100% صحیح سمجھتے تھے. صحیح عندہ وعند من یقلد، اور جو کوئی بھی ان کی تقلید کرتا ہے، سارے مالکی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کو ترجیح بھی دیتے ہیں اور موطا کے مطابق چلتے بھی ہیں، اور ان سب روایات کو جو مانتے ہیں، مرسل ہیں، منقطع ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایسی روایات ہیں. اچھا، یہ روایات بخاری میں بھی ہیں، منقطع روایات بخاری شریف میں بھی ہیں. اور موطا میں اور بخاری میں فرق یہ ہے کہ موطا میں جو منقطع روایات ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنی ہیں، اور ان کے نزدیک منقطع روایت اگر سماع اس کا ہو جائے تو وہ ثابت ہو جاتی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کے سند ختم کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کو سند نہیں آتی تھی، پتہ ہے، لیکن آخر وہ کتنا اپنی کتاب کو پھیلاتے. لیکن ہیں صحیح، موطا میں بھی ہیں اور منقطع روایات اس میں بھی ہیں. اس کے لیے اگر بچوں پڑھنا ہونا تو سب سے اچھی چیز حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ پڑھنا جو انہوں نے فتح الباری پہ لکھا ہے. تو اس لیے موطأ میں مسند، متصل، مرفوع، مرسل، منقطع، بلاغات، یہ سب چیزیں. اور حدیث کا حافظ کیا کہنے اس ہستی کے، عبد البر ہیں، عبد البر، بر، رؤوف، رحیم، یہ سب اللہ کے نام ہیں نا. تو عبد البر جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، التمہید، کمال کی کتاب. موطأ کی شروع میں کوئی شخص اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. التمہید انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اتنی زبردست کتاب ہے کہ کیا کہنے اس کے، 30 جلدوں میں چھپی تھی. اب شاید اس کی تحقیق ہو کے زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن جب ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ تو 30 جلدیں تھیں اس وقت. تو لیکن یہ کہ اس میں انہوں نے اس پر بڑی اچھی بحث کی ہے، وہ بھی دیکھ لینا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری کا مقدمہ اور تمہید میں ابن عبد البر نے جو کچھ لکھا ہے، عبد البر نے، اس کو پڑھ لے. التمہید. موطأ کے بارے میں ایک اور بحث بھی ہوئی ہے کہ موطأ کا مقام کیا ہے. کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ کی جو موطأ ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم سے بھی آدھا درجے کی کتاب ہے. اور کچھ محدثین اس کے قائل ہوئے ہیں کہ اس میں جو مرفوع اور متصل اور صحیح روایات پائی جاتی ہیں، ان میں کچھ احادیث تو صحیح ہیں، ان میں ملتی ہیں، اور اس کے بغیر جو بعض روایات ہیں صحیح روایات کے علاوہ، وہ دیگر کتابوں میں نہیں بھی ملتی. تو وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کے بعد اس کا مقام ہے، یعنی سب سے اوپر صحیح بخاری ہے، پھر مسلم ہے، پھر یہ. اور کچھ خیال بعض رات کا یہ ہے کہ موطأ امام مالک، امام یہ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ بھی اس میں ہے، وہ کہتے ہیں سب سے افضل اور اعلی کتاب ہے حدیث شریف میں، سب سے پہلے اسے پڑھنا اور پڑھانا چاہیے. بہرحال ہر ایک کی اپنی رائے ہے، ہر ایک اپنا ذوق ہے. اس سے بھی پہلے ایک کتاب آپ کو ملے گی اور وہ مسند ہے. کس کی؟ حضرت زید ابن علی کی. حضرت زید ابن علی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ اصل تو یہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نسب ملتا ہے نا، امام زید جنہوں نے بغاوت کی تھی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ساتھ دیا تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 10,000 تولے سونا بھجوایا تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا آج زید کے ساتھ بغاوت میں ملنا اور آج زید کا ساتھ دینا، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لے گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کا ساتھ دیا تھا. بہت بڑا فتویٰ تھا، بہت بڑا، حکومت ہل کے رہ گئی تھی. تکیہ رکھتا تھا خلیفہ وقت اپنے سر کے نیچے میں، پھر نکالتا تھا، پھر دیکھتا تھا. تو بیوی نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، اس نے کہا پتہ نہیں، یہ تکیہ آج میرے سر کے نیچے ہے تو کل کیا ابو حنیفہ کے سر کے نیچے ہوگا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ امام حضرت آپ چاہتے ہیں کہ پھانسیوں کے پھندے ہمارے گلوں میں لگ جائیں، تو انہوں نے فرمایا بالکل میں یہی چاہتا ہوں، جو اس کا کم درجے کا ہے نا، نہ آئے میری مجلس. اور اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو زہر دیا گیا تھا. زید ہیں یہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، اور وہ صاحبزادے ہیں سیدنا حسین ابن علی کے، اور پھر علی، اور پھر بنو ابی طالب. تو زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ، یہ ان کا شجرہ نسب ہے. تو 122 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اس سے پہلے انہوں نے مسند زید لکھی تھی، اب چھپ بھی گئی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی حدیثیں لوگ لکھنا شروع ہو گئے تھے، یا اب اس موضوع پہ بات کریں تو کہیں اور چلے جائیں گے، لیکن 122 ہجری میں مسند زید لکھی جا چکی تھی، پھر اس کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں یہ، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ جو کی جو موتا ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس کے متعلق بہت عمدہ جملہ فرمایا، امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پڑھنے کے لیے گئے تھے، وہ بھی ذکر آتا ہے، امام نے کہا کہ ما ظہر علی الارض کتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد اس کائنات میں سب سے زبردست صحیح کتاب، اصح من کتاب مالک، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نمبر نہیں کاٹ سکا کوئی، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا، قرآن کے بعد اس سے زیادہ صحیح کتاب کوئی، امام بخاری اور مسلم تو بعد میں آئے ہیں نا، اسی لیے موطا امام مالک میں مختلف شہروں کے، مکہ مکرمہ کے لوگ بھی ہیں، مصر کے ہیں، عراق کے ہیں، اندلس، کیروان، کہاں کہاں کے لوگوں نے حضرت سے اسے پڑھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اس کائنات میں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ موطا۔ اچھا بچوں، موطا کو پڑھنے کے لیے بہت لوگ گئے، اتنے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آج شاگرد دنیا میں ان کے نام موجود نہیں ہیں جتنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا حدیث کا منبع یہ جہاں تک پہنچتی ہے سند، غالباً امام مالک رحمۃ اللہ سے بڑھ کے اب کوئی نہیں شاید۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے امام مالک سے پڑھنے، امام محمد گئے مدینہ منورہ ان سے علم حاصل کرنے۔ فرق یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید ایک حدیث بھی امام مالک کی زبان سے نہیں سنی، بس امام کا آخری دور تھا یا جو بھی تھا، امام رحمۃ اللہ علیہ خاموش بیٹھے رہتے تھے اور لوگ آ کر ان پر موطا کو پڑھ دیتے تھے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ جب حاضر ہوئے خدمت میں تو 700 احادیث امام مالک کی زبان سے خود سنی ہے، امام محمد کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے، امام محمد نے 700 احادیث امام مالک نے سنائی ہیں خود اپنی کتاب سے پڑھ کے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو شاید ایک یا دو حدیثیں سنی ہوں گی، یا وہ بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں وہ بھی نہیں۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی سند جو ہم تک پہنچی ہے، سب سے مضبوط سند جو مجھے ملی وہ یحییٰ بن یحییٰ لیثی اندلسی تھے، یہ جو سند ہمارے حضرت کی امام عبد الرشید صاحب نعمانی کی اور مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی سند اور ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی بہت عمدہ اسناد۔ یحییٰ بن یحییٰ لیثی اندلسی 152 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ کا انتقال بہت بعد میں ہوا ہے، یہ آئے تھے پڑھنے کے لیے، وجہ یہ تھی اندلس کے تھے نا، تو یہ سارے اسپین اور اندلس کے لوگ آتے تھے جدہ سمندری راستے سے، اور وہاں پر پہنچ کے انہیں سب سے بڑا جس آدمی کا ڈنکا پٹا ہوا تھا علم میں اور سب سے زیادہ بے اعتماد ہستی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ مدینہ منورہ چلے جاتے پڑھنے کے لیے، اس لیے اسپین میں ساری مالکی فقہ پھیلی۔ تو یحییٰ بن یحییٰ لیثی یہ آئے تھے، حاضر ہوئے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، تو یہ مثلاً آپ یوں سمجھ لیجئے یہ تیسرے راوی ہو گئے، امام محمد ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، یحییٰ بن یحییٰ لیثی اندلسی ہو گئے رحمہ اللہ، اتنے زیادہ افراد ہیں امام مالک رحمۃ اللہ کے شاگردوں کی سندیں اب تک موجود ہیں کہ ترتیب المدارک، یہ قاضی ایاز مالکی نے ایک کتاب لکھی ہے اس میں دیکھنا، اور ایک کتاب ہے بغیت الملتمس، اور علامہ زہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام النبلاء میں یہ لکھا ہے کہ قد کنت افردت اسماء الرواۃ عنہ فی جزء کبیر یقارب عددہم الف و اربعمیہ. وہ کہتے ہیں امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں سے شاگرد پھر شاگرد پھر شاگرد جو سندیں مجھ تک پہنچی ہیں یہ افراد 1400 کے قریب ہیں اور میں نے ایک الگ کتاب پوری ان کے لیے لکھی 1400. اتنی تو امام بخاری رحمۃ اللہ کی سندیں نہیں, بہت زیادہ ہے. اللہ کی طرف سے قبولیت ہے, مقام ہے جو امام رحمۃ اللہ علیہ کو ملا, اور امام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد پھر دنیا میں اور اطراف میں پھیل گئے. قطانی نے بھی اس کا ذکر کیا مستطرفان, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یحییٰ بن یحییٰ یہ جو لیسی اندلسی ہیں, اور وہ ان کی جو سند تھی وہ چھپی بھی تھی, کئی مرتبہ چھپی ہے. محمد فواد عبد الباقی جو مشہور ہیں نا جامع الازہر کے بڑے صاحب علم تھے, انہوں نے 1951 میں 2 جلدوں میں موتا امام مالک پہ کام کیا تھا, اور کمال کا نسخہ ہے اب بھی مل جاتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا نسخہ یحییٰ بن یحییٰ مسمودی کے بعد جو اب بھی مل جاتا ہے امام محمد بن حسن الشیبانی کی جو موتا ہے نا جسے ہم کہتے ہیں موتا امام محمد رحمہ اللہ, یہ ہے. اس میں بہت تھوڑی احادیث ہیں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام محمد لائے, اور باقی سب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایات ہیں. امام محمد کہتے ہیں کہ انہوں نے امام مالک سے یہ سنا یہ سنا یہ سنا رحمہ اللہ, اور وہ پھر کتاب چھپ بھی گئی. سب سے پہلے غالباً ہمارے یہاں لدھیانہ سے چھپی تھی 1876 میں, اور پھر یہ لکھنؤ سے چھپی تھی 1880 میں, پھر یہ کازان یہ ترکمانستان وغیرہ کے ساتھ ریاست ہے نا ان سے چھپی تھی 1909 میں, پھر یہ قاہرہ سے چھپی تھی 1962 میں, پھر 1980 میں بھی دارالقلم بیروت نے چھاپی تھی. یہ مختصر سا تذکرہ ہے موتا کے وہ نسخے جو نظر سے گزرے ہیں اور الحمدللہ جن سے استفادہ ہوا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور شاگرد ہیں ابو مصعب حارث الزہری, یہ مدینہ منورہ کے قاضی ہو گئے تھے. 242 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے, اور موتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو انہوں نے بے شمار شاگردوں کو اپنے پڑھائی, اسی لیے دارقطنی نے بھی ان کی بڑی تعریف کی ہے, اور یہ بھی چھپ گیا ہے 1992 میں. بشار عواد جو ہے نا مشہور محقق, انہوں نے تحقیق سے چھاپ دیا تھا, اور یہ ہمارے یہاں کے کتب خانے میں بھی موجود ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے ابن بکیر, یحییٰ بن عبداللہ ابن بکیر, اور ان کے متعلق بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یحییٰ نے امام مالک رحمۃ اللہ سے یحییٰ بن بکیر نے موتا 17 مرتبہ سنی ہے. یہ اتنے بڑے شاگرد تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو گویا مدینہ منورہ جا کر بس بس گئے تھے. ان کا جو نسخہ ہے وہ بھی چھپ گیا الجزائر میں, مراکش کے سفر میں وہاں ایک یونیورسٹی میں دیکھا تھا. 17 مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ سے سننا یہ کس کو پھر نصیب ہوا ہوگا, حتیٰ کہ اس سماعت میں امام محمد رحمۃ اللہ سے بھی بڑے آدمی یہ ہیں کہ 17 مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ سے پوری موتا انہوں نے سنی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور شاگرد ہیں سوید بن سعید حروی, یہ ہرات افغانستان میں جو ہے نا ہرات اس کے رہنے والے تھے. بقی ابن مخلد نے ان کا بھی ذکر کیا ہے, اور انہوں نے ان کی موتا کا بھی ذکر کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور شاگرد ہیں سعید بن کثیر, ان کا بھی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے المجمع المؤسس جو ان کی کتاب ہے اس کا تذکرہ وہاں مل جائے گا. ابو یحیٰ مان بن عیسیٰ مدنی بہت مشہور آدمی ہے, یہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں اور اب تک ان کی روایت اور سند جاری. ان سارے نسخوں کو آپ سامنے رکھیں نا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فرق نظر آئے گا. اس لیے کہ جس محدث نے امام مالک رحمۃ اللہ سے جو کچھ سنا ہے یا پھر اس نے جو کچھ سمجھا ہے اس کے مطابق بھی الفاظ آئے. عبد الرحمن بن قاسم ہیں, ان کی بھی سند اب تک جاری ہے, اور قابس ایک جزیرہ تھا اس کی طرف ان کی نسبت ہو گئی تھی, اور مالکی تھے فقہ میں اور کیروان میں رہتے تھے. 403 میں ان کا انتقال ہوا یا نہیں, نہیں 403 میں نہیں, کوئی اور سن ہے. اور انہوں نے تلخیص بھی کی ہے. قاضی ایاز رحمۃ اللہ نے ترتیب المدارک میں ان کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے اور ان کے درمیان کتنے واسطے ہیں. جدہ سے چھپ گئی تھی. عبداللہ بن مسلمہ کامبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی موتا ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے وہ موتا ہے اور وہ بھی اب چھپ گئی ہے. یہ سارے نسخے موتا امام مالک کے پہلے پہلے کلمی صورتوں میں تھے, اب جتنا جتنا وقت آگے جا رہا ہے اتنا اتنا علم سطحی طور پہ ہے اور محققین کے کرنے کے بہت کام ہے اور اپنے کاموں میں الحمدللہ مصروف. موتا ابن ابی زیب بھی ہے. اچھا یہ موتا جو ابن ابی زیب کی ہے نا, یہ مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست سمجھ لیں, انہوں نے اپنی موتا بھی لکھی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان سے 14 سال عمر میں چھوٹے تھے. تو ابن ابی زیب نے جب اپنی موتا لکھی تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس موتا سے بھی بڑی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ سے کہا گیا کہ حضرت ابن ابی زیب نے اپنی موتا لکھ لی ہے, وہ آپ کی اس کتاب سے بہت بڑی کتاب ہے. مل فائدہ من تصنیف کا, کیا فائدہ آپ اس کے بعد ایک موتا آپ لکھ رہے ہیں. کیا زبردست جواب دیا امام مالک رحمۃ اللہ نے, کہا کہ ما کان للہ بقیہ, جو اللہ کے لیے لکھی جائے گی وہ موتا دنیا میں باقی رہے گی. تو کمال ہے اس جواب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نیت خلوص مٹا ہوا ہونا, اس نے اب تک اس موتا کو باقی رکھا. ایک موتا جو ہے اس زمانے میں جو اور لکھی گئی تھی دو تھی, ایک موتا کبیر تھی ایک صغیر تھی, اور اس پہ بھی اب تحقیق ہو چکی ہے. شنقیتی مدینہ منورہ کے امین شنقیتی جن کی تفسیر بھی ہے نا, انہوں نے اسے چھپوایا تھا. موتا اسماعیل قاضی رحمہ اللہ انہوں نے بھی لکھی تھی, یہ بغداد کے قاضی تھے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ کے ہاں یقیناً بعد ہوئی, 199 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 282 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا, اور انہوں نے بھی تھے مالکی وہ بھی, لیکن انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ کی کتاب کی شرح میں بھی جو کتاب لکھی ہے وہ جو تھی وہ بہت بڑی چیز تھی لیکن مکمل نہیں ہو سکی. مروزی انہوں نے بھی لکھا ہے موتا. تو یہ سارے موتات ہیں جو مختلف ادوار میں لکھے گئے, اور موتا حدیث میں کتاب اس کتاب کی کیا تعریف ہے وہ ہو گئی. یہ مختلف موتات جو ذکر کیے ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ آپ بچے سمجھیں کہ اس عنوان سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی لوگوں نے لکھی ہیں, پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے ان کے شاگردوں کی سند سے اب تک موجود ہیں, اور یہ پہلی کتاب ہے جس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ حدیث کا مقام مرتبہ اور اس کی قدر کی